ذکر تلاوت یہ اعمال ہے. کیونکہ دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. دعوت جیسے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, اذان اذان کے لیے نہیں ہوتی. ایسی اذان دو ویسی اذان دو کہ نہیں, وہ جو 15-17 کلمات ہے وہی ہے, مگر ہے وہ کس کے لیے؟ نماز کے لیے. نماز کا وقت بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے, اب نماز کی تیاری کرو. اعلان وقت کے لیے اذان فوقا لکھ دیں, اعلان وقت یہ وقت ہو چکا, وقت داخل ہو گیا ہے, اب نماز کی تیاری کرو. تو دعوت جو ہے وہ تو عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو عبادت کے طور پر ہم پر قائم کیا ہے وہ بڑھ جائے. صحابہ کی صفت بتائی. عام طور پر صحابہ کے بارے میں ہمارا تصور یہ کہ وہ نکل جاتے تھے, ہاں اللہ کے راستے, یہ ہم تصور ہے. حالانکہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے تھے دوسرے ہی کام بھی کرتے تھے, اور یہ ہونی چاہیے کہ محنت ہو رہی ہے تو عبادت بھی زیادہ ہونی چاہیے. اب عبادت کا ذہن نہیں ہے, محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی, کوئی بھی محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ اس کے منفعت اور نفع کے لیے ہوتی ہے. محنت کیا کہ ہماری محنت جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا یہ تصور نہیں ہے کہ نماز روزہ کرے, بلکہ اپنی جان مال سے اللہ کے تابے داری کرے, اپنی جان مال سے اللہ تعالی کی تابے داری کرے. نماز کا حکم ہے تو نماز کو کرو, زکات کا حکم ہے تو زکات, حج کا ہے تو حج, جو فرائض ہیں وہ فرائض اس کے علم کے ساتھ ادا ہو, یہ ضروری ہے. کس کے ساتھ؟ ہمارے ہاں تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. تو علم و ذکر کا کیا مسئلہ ہے, اس کا کیا تقاضا ہے؟ علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے؟ علم و ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں جو حکم ہو اس کا علم ہو اور اس کے عمل کا طریقہ بھی ہو اور اس کی نیت بھی ہو. حکم, طریقہ اور نیت, یہ تینوں سمجھ گئے, سمجھ گئے, تین بن گیا, دین بنانے کا یہی راستہ ہے. کیونکہ ہم کو دنیا ہمارے ساتھ ہے کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ, یہ حکم ہے. یہ کس دلیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے کارون کو حکم دیا تھا کہ وقت فیما آتا اللہ الدار الآخرہ, تو اس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے آخرت بنا لے. یہ سب کے لیے ہے, جس نے قرآن میں اس کو اتارا ہے اللہ نے کہ جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. مال دیا ہو تو مال سے آخرت بناؤ, مال نہیں دیا ہے, جان دی ہے تو جانی تک سے تندرستی سے, جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے دین بناؤ. وقت گئی فیما آتا کا اللہ الدار الآخرہ, جو تجھ کو ملا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. جسمانی طاقت, مالی طاقت, عقل سمجھ کی طاقت, یہ سب اسی لیے دی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت بنے. وہ آخرت بنانے کے لیے, یا آخرت بنانے کے لیے سوائے دین کے دوسرا راستہ نہیں. آخرت جو بنے گی وہ کس سے بنے گی؟ دین سے بنے گی. اس لیے دین اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے, پورا دین اتارا. اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کسی قوم کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہمارے پاس اپنا دین ہے, اس دین سے ہماری آخرت بنے گی. تو جب ہماری صلاحیت میں دوستوں دین پر لگے گی تو ہماری آخرت بنے گی. اس لیے اپنی اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا, لیکن پہلے دین سمجھ, دین ہے کیا, دین بھی تو سمجھنا پڑے گا. کہ دین ایمان اور علم کا نام ہے, دین ایمان اور علم دو ہی چیزیں, دین ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے, دو ہی چیزیں دین میں, اور یہی دو چیزیں نبیوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی ہیں. ایک ایمان آئے گا اور ایک ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اور حقوق کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم دیا. آپ سے پہلے لوگوں میں جاہلیت تھی, علم نہیں تھا, جاہلیت تھی. جاہلیت کی وجہ سے کوئی حق پتا نہیں ہوتا تھا, بلکہ ظلم ہوتا تھا, شرک ہوتا تھا. شرک ظلم ہے, شرک ظلم ہے, نشر کر ظلم عظیم, شرک بڑا ظلم, شرک ہوتا تھا. خانہ کعبہ میں شرک ہوتا تھا, وہی کا مرکز ہے, وہاں شرک ہوتا تھا. یہاں تک بات پہنچ گئی تھی جاہلیت. خود صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس زمانے میں, جس زمانے میں پوری طور پر جاہلیت چھائی ہوئی, یقین بھی بگڑے ہوئے تھے. اللہ کے ماں سوا بہت چیزیں پوچھی جاتی تھی, بہت چیزوں سے سوالات کیے جاتے تھے, بہت چیزوں کا دعائیں مانگی جاتی تھی. ان سب چیزوں کو کاٹ دیا گیا اور ایک ہی بات کہی, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ ہے وہ کام بنانے والا ہے, ایک اللہ ہے وہ حیات دینے والا ہے, ایک اللہ ہے وہ حالات بنانے والا ہے, اس کے ہاتھ میں حیات اور موت, فنا بقا سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ سمجھایا گیا. اس لیے اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو, وانیبو الی ربکم, یہ کہا کہ اپنے رب کی طرف عنایت کرو, یعنی دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, عنایت اسے عنایت کہتے ہیں, دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, اللہ کی طرف رجوع ہو گیا, اس کو عنایت کہتے ہیں. یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ کام کرنے والوں کے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ ان کا دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے, وہ ہر مشکل میں, ہر راحت میں, ہر حال میں اپنے خدا کو اپنا سہارا جانے. ہمارا سہارا کون ہے؟ ہمارا سہارا اللہ ہے, ہمارا مدد کرنے والا اللہ ہے, ہمارے حال بنانے والا اللہ ہے. جس طرح باتیں کرتے ہیں ہم توحید کی, اللہ کہہ رہے یہ حال بنے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں کہ آپ ایک سفر میں ایک آدمی جب آپ لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے, تو وہ آیا اور تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا کہ پتا تجھ کو کون بچائے گا؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ بچائے گا. یہ مجھے بچانے والا اللہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع, اللہ کے ساتھ یقین. اس کے لیے ضروری ہے میرے دوستو کہ ہماری تنہائیاں جو ہیں اللہ کے ذکر سے آباد ہو, تب ہماری یہ ظاہری کوششوں میں جان پڑے گی. یہ دوا جب تک اندر نہیں جاتی فائدہ نہیں دیتی ہے, آنکھ کی دوا آنکھ میں جانی چاہیے، کان کی دوا کان میں جانی چاہیے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جانی چاہیے. ایسے ہی ہمارا کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو، کچھ بھی دنیا میں ہو جائے ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو. صحابہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کام بنانے والا ہے اور اچھا کام بنانے والا ہے. جب ان کو ایک افواہ سے ڈرایا گیا تھا، ابو سفیان نے ایک افواہ ایک جماعت بھیجی تھی اس دے کر کے، اور ان کو ابو سفیان نے یہ تیار کیا ہے، ان کا یہ ہتھیار ہے، یہ ہتھیار ہے افواہ. تو جب یہ افواہ صحابہ نے سنی تو کیا کہا؟ یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارا کام بنانے والا ہے. یہ اصل ہے کیونکہ دنیا افواہوں کی جگہ ہے اور اب تو بہت پھیل گئی ہے، کیونکہ جتنا دجال کا زمانہ قریب آئے گا اتنا جھوٹ زیادہ پھیلے گا. دجال کا دجل کہتے ہیں جھوٹ کو، فریب کو. جی ہاں، تو جتنا زمانہ ادھر جائے گا اتنا دجل فریب زیادہ ہوگا. تو اس دجل فریب میں ہمارے پاس کیا کرنا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. حالانکہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، نہ زمین والوں میں نہ آسمان والوں میں کوئی غیب جاننے والے نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے نبی لوگ کہو کہ آسمانوں میں زمینوں میں غیب اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں، پھر کیسے کہتے ہیں یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا؟ یہ دجل ہے، یہ دجل ہے. اس لیے ہمارا رجوع اللہ تعالی کی طرف ہونا چاہیے ہر حال میں. اللہ تعالی اچھی حالت بنا دے تو ہمارا رجوع، محنت کا یہی مقصد ہے، محنت کا یہی مقصد ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. ختم کام ہو گیا. دلوں کا رجوع نہیں ہوتا تو رسم ہے، کیونکہ رسم رواج میں دلوں کا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا، وہ اپنی رسم پوری کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے امتوں میں جب ان کا دین رواج بن جاتا تھا تو دوسرا نبی آتا تھا، اس رواج کے بجائے اصل طریقوں کو وہ زندہ کرتا. آج بھی یہی بات کہ اصل طریقے ختم ہو جائیں گے، اب رواج لے جائے گا. اب آپ رواج میں کہ اس رواج کے بجائے اصل طریقوں پر اپنے آپ کو لاؤ. اس میں یہ بات ہے سب سے پہلی کہ ہمارا رجوع، ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف، کہ ہمارا کام کون بنائے گا، کہ ہمارا کام اللہ بنائے گا. اور ہمیشہ حق اسباب کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے، افراد کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے. افراد بھی کم ہے، اسباب بھی کم ہے، لیکن جو ہیں ان کا رجوع اللہ کی طرف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کمی میں کامیاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ہے اور کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیمی میں پالا، باپ مر گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی، 8 سال کی عمر میں دادا بھی، اور جب کام شروع کیا تو چچا بھی. چچا حمایتی تھے، وہ بھی چلے گئے جب کام شروع ہوا. اب کون مدد کرے گا، کون مدد کرے گا؟ اللہ مدد کرے، ظاہری وسائل ختم ہو گئے، ظاہری وسائل پر اعتماد نہیں ہوتا، اصل اعتماد اسے اللہ تعالیٰ اسباب کو کاٹ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ ہمارے ذمے بھی یہی ہے کہ ہم کام کے ساتھ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنی تنہائیوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی مناجات سے آباد کرنا چاہیے، یہ ہمارا سرمایہ ہے کہ تمہاری مدد کون کرے گا؟ ہمارا اللہ کرے گا۔ جی ہاں، اپنے اللہ سے منوا میں، اپنے اللہ سے منوا میں، اپنے خدا سے اپنی حاجتیں منواؤ، اپنی ضرورتیں منواؤ، اپنی دعائیں قبول کرواؤ۔ علم و ذکر اس لیے ہے، علم و ذکر جو ہے وہ غفلت اور جہالت کا توڑ ہے۔ کافر غافل بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ کافر جاہل بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے، اللہ سے اس کی شان صفات سے وہ جاہل ہے، اس کو خبر نہیں ہے، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے غافل بھی ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ ان ہی وہ تو کہتے ہیں ان ہی اللہ حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، اس نے یہی زندگی ہے، کھا لیں گے، پی لیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کفر، یہ کفر، نہ ذمہ داری کی خبر ہے نہ ذمہ داری کی فکر ہے، غافل بھی ہے جاہل بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم کو دین دیا ہے، اور دین ان دونوں چیزوں کے دل میں دیا ہے کہ تمہیں علم بھی دیا ہے، تمہیں ذکر بھی دیا ہے۔ مولانا نے ایسا فرماتے تھے، ہمارے ہاں علم و ذکر کا ایسا درجہ ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے، پہیے نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی، وہ ڈھیر ہو جائے گی، بغیر پہیے کی گاڑی ڈھیر۔ ایسے بغیر علم کے، بغیر ذکر کے دین کے تین ڈھیر، قوت نہیں رہے گی اس میں۔ ایمان میں قوت ہوتی ہے اور علم میں قوت ہوتی ہے، یہ دونوں قوتیں دنیا کے اسباب پر غالب آتی ہیں۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے کہ ایمان کی قوت یہ ہوتی ہے کہ اسباب کی تاثیر بدل جائے گی، ایمان کی قوت سے اسباب کی تاثیر بدل جائے گی۔ جیسے سمندر ڈوباتا ہے لیکن نہیں ڈوبایا، آگ جلاتی ہے لیکن نہیں جلائی، یہ کیوں؟ یہ ایمان کی تاثیر ہے کہ جو جماعت جا رہی تھی اس کے پاس ایمان تھا، اس لیے سمندر نے ان کو نہیں ڈبایا، اسباب کی تاثیر بدل گئی۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی، میں تجھے ایک حق بات کہتا ہوں، مگر وہ مانے نہیں، اپنی مادی طاقت پر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کی یہ حیثیت بتائی کہ اصل طاقت تو اللہ کے امر میں ہے، جس میں اللہ کا امر، اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں پڑی طاقت۔ جو اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی، جو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی، دوسری طاقت ان کے ساتھ نہیں ہوگی، دوسری طاقت ان کے مخالف ہوگی۔ چنانچہ ہمیشہ انسانوں نے اور جناتوں نے نبیوں کی مخالفت کی، یہی تو آباد ہے زمین پر، کھاتے پیتے ہیں انسان اور جن، یہ دونوں نبیوں کے دشمن رہے ہر زمانے میں. یہی مجرم ہیں تو دشمنی کرتے ہیں نبیوں کے ساتھ, جناتوں نے بھی اور انسانوں نے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, جنات بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں. شیطان تو ہے جن, اس کو سب سے زیادہ دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, سب سے بڑا دشمن وہ اللہ کے نبی کو جانتا ہے, یہ سب سے بڑا دشمن. اس لیے جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے آسمانوں میں تبدیلی آئی ہے, یہ اوپر جاتے تھے شیاطین پھر ان کو بند کیا, بند اوپر بندش آ گئی, کوئی بات پیش آئی ہے تحقیق کرو, تو اسی کارندوں نے تحقیق کی, معلوم نبی پیدا ہوا ہے, نبی اکیلا نہیں ہوگا امت ہوگی, اس کے لیے بندوش ہوا ہے کہ اب شیاطین اوپر نہیں جائیں گے, اب وہی آئے گی آسمان سے, اس لیے انتظام ہوا ہے. تو شیطان نے کہا کہ نبی کو پیدا ہونے دو, امت کو بھی ساتھ ہونے دو, ہم بھی کچھ کریں گے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بھی کچھ کریں. اس کے آدمی اس کے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کیا کرو گے؟ کہ میں یہ کروں گا کہ جس راستے پر نبی چلنے اور لگانے کے لیے کہے گا میں اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ لاؤں گا, تاکہ اس راستے پر چلے, اس راستے پر اپنی صلاحیتوں کو لگا, ایک مقابل, ایک میدان, کہ نبی اس راستے پر جان مال لگانے کو کہتے ہیں میں اس کے مقابلے میں لگاؤں. بس پھر ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. یہی بات ہے, اس لیے اسے چوکنا رہنا ہے کہ ہماری صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانی مالی دی ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں, اور اس کا میدان صلاحیتوں کے لگانے کا میدان وہ حق بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس پہ لگانا ہے, اس سے حق کو طاقت ملے گی اور حق کو عروج ہوگا. اور جب اس کو اس صلاحیت وہاں نہیں لگے گی تو اس حق کی تاثیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ کام کو قربانیوں سے ترقی ملی ہے. کس ترقی ملی؟ مخلصین کی قربانی. قربانی تو لوگ دیتے ہی رہتے ہیں دنیا میں, دنیا کے لیے دنیا قربان ہوتی ہی ہے. بہت لوگ کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے, بہت لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے دنیا کے لیے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت اس کی ہے کہ جو اللہ کو آخرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی صلاحیتوں کو لگا. جی ہاں, یہ اصل ہے اللہ اور آخرت. اللہ تو اس لیے کہ اس کا حکم ہے, اور آخرت اس لیے کہ ہم کو آخرت میں رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے, تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا, تو ہماری جگہ کہاں ہے؟ ہماری جگہ کہاں ہے؟ آخرت. ہر آدمی کی آخرت میں جگہ ہے, اور آخرت میں دو جگہ ہے, ایک جنت ایک جہنم, تیسری جگہ وہاں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے ماننے کے بعد اس کے لیے جنت ٹھکانا بنے گی یا جہنم ٹھکانا بنے گی, تیسری جگہ وہاں. یہ بہت چوکنا کرنے والی بات ہے, کیونکہ جو جگہ بنے گی وہ ہمیشہ کے لیے بنے گی, ہمیشہ کے لیے. آخرت کو اللہ تعالیٰ جو دیں گے بندوں کو, وہ بطور جزا کی اور بطور بقا کے دیں گے. آخرت کی دو صفتیں ہیں, ایک صفت یہ ہے کہ وہ بطور جزا اور بدلہ کے ملے گی کہ کچھ کر کے آئے ہو کھیلو، کچھ نہیں کیا ہے پھر کچھ نہیں ہے. ہر آدمی کو آخرت بطور بدلہ کی ملے گی، کچھ نہیں کیا ہے تو پھر کچھ نہیں. حسرت ہے، حدیثوں میں ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے ایسے لایا جائے گا جیسے بکری کا بچہ پہلا، ایک دم کمزور. اللہ اسے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے بہت مال دولت دیا تھا، پھر کیا کیا کہ میں نے اس کو بہت بڑھایا. استثمر تو ہوا نہیں ہے، استثمار مانوں کو بڑھاؤ ہمیں استثمار. آپ عرب ملکوں میں جاؤ گے ان کے دیوانوں پر لکھا ہوا ہے استثمار، استعمال کے کیا فیصلے ہیں، استعمال کے کیا طریقے ہیں، تمہارا مال تمہارے پاس کی طرح بڑھے. استعمال تو وہ اللہ کو یہ کہے گا کہ میں نے اپنا مال جمع کیا اور بہت بڑھایا، پھر کیا ہوا کہ میں اسے چھوڑ گیا. اب آپ مجھے دوبارہ اجازت دو تو میں اسے لے کر جاؤں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ آوے اور لے کے جاوے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بات کہی. کیا بات حکمت کی کہی؟ کہ تیرا مال وہ ہے جو تو آگے بھیجے، وہ تیرا ہے. حضور تم نے آگے نہیں بھیجا وہ تو تیرا ہے ہی نہیں. ایک بات تو یہ کہی، دوسری بات یہ کہی آپ نے کہ دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس کے طرح عقل نہیں. آج اس آدمی کو عقل میں سمجھا جاتا ہے جو مال خوب جمع کرے. یہ فرق ہے نبوت کا اور دوسری لائنوں کا. نبوت کی لائن سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا کے لیے وہ آدمی مال جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں. آج یہی ہو رہا ہے کہ مالداری کے لیے مال جمع کر رہے ہیں کہ میں مالدار ہو جاؤں. ہاں اور کس کام نہیں، مالدار ہونے کے لیے مال جمع کر رہے ہیں. تو مالداری تو ایک خیالی چیز ہے، اس کا کوئی اثر زندگی پر نہیں پڑے گا. پڑے گا میں مالدار ہوں، میں مالدار ہوں، میں ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں آپ مالدار، لیکن آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا سوائے اس کے اس مال کے بڑھانے کی حفاظت کی فکر ہوگی کہ وہ چوروں کے ہاتھ میں نہ آ جاوے، کہ دوسرے کسی قانون میں نہ آ جاوے. اس کی نگرانی کی فکر ہے اور اس کے بڑھانے کی محنت ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہے. آخرت نہیں ہے تو اس لیے کہا کہ ولہ یتم ملا عقل اللہ، دنیا کے لیے دنیا کا مال وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں. یہ نبوت کی بات کہ مالدار ہونے کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا آخرت، یوں فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک مثال سمجھاؤں، تمہارا عمل تمہاری آخرت. ایک آدمی کے تین بھائی ہوں، ایک بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا. اس نے اس کی جب زندگی کی آخری حالت ہوئی موت کے قریب تو اس نے بڑے بھائی کو بلایا، میری حالت دیکھ رہے ہو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو تم میری کیا مدد کرو گے میں جب دنیا سے جاؤں گا تو. اس نے کہا کہ آپ دنیا سے جائیں گے تو میں دوسری جگہ چلے جاؤں گا، دوسری جگہ چلے جاؤں گا. کہ میرا کام ہوگا. منجلی سے بھائی بول کہ تم میرے لیے کیا کرو گے میرے ساتھ, کہ جب آپ مر جاؤ گے تو میں نہلاؤں گا, کفناؤں گا, جنازے کی نماز پڑھوں گا اور آپ کا ذکر خیر کروں گا کہ میرے ابا تو ایشے تھے اور ایشے تھے اور ہوتا ہے نا. سنت ہے کہ اپنے مردے کے اچھے طریقے اچھی حالت بیان کیا کرو, یہ کروں گا. تیسرے سے پوچھا آپ کیا کرو گے کہ جب آپ مر جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ سے جدا نہیں ہوں گا, آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, آپ کا مددگار بنوں گا. اب پوچھا کہ بھائی اس میں کون سا بھائی اچھا رہا, آپ لوگ کیا کہتے ہو کون سا بھائی اچھا رہا؟ چھوٹا والا. لیکن لوگوں نے ان کو چھوٹا بنایا ہے, یعنی عمل تھوڑے ہوتے ہیں, عمل تھوڑے, باقی چیز بڑا بھائی, یعنی مال کے لوگ زیادہ خدمت کرتے ہیں, بڑا بھائی ہے نا. تو مال کی خدمت زیادہ کرتے ہیں, کمانے کی, بڑھانے کی, حفاظت کرنے کی, بڑی خدمت اس کی ہوتی ہے, بڑا بھائی. یہ تعلیم ہے مثل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ نبوت کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے, حکومت کی نظریں شو پر ہوتی ہے, ظاہری ہمارا ملک ایسا ہے, ہماری یہ طرف نکلی ہے, یہ طرف نکلی ہے. نبوت کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا, کیونکہ نتیجہ تو ہر ایک کو بھگت نہیں پڑے گا. ہماری زندگی نتیجے پر جائے گی, ایسے نہیں کہ ختم ہو جائیں گے. ایک انڈا تھا پھوٹ گیا, اب کیا کہ کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ فرمایا تمہاری زندگی نتیجے پر جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ ہم نے تم کو ایسا فضول پیدا کیا ہے کہ پیدا ہو گئے مر گئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تم لوٹ کر کے ہمارے پاس آؤ گے نتیجے کے لیے, ہم دیں گے نتیجہ. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم کو یہاں گزر پیدا کیا ہے, سب دنیا میں رکھا, کھلایا دلایا, ختم کر دیا, ایسا نہیں ہے. تم کو ایک نتیجے پر لے جائیں گے. نبوت کی نظر ہے وہ نتیجے پر, کہ ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. اس لیے صحابہ کرام عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ انما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا, ہمارے عزائم, ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں, دنیا بنانے کے نہیں ہیں. دنیا ہماری ضرورت کی چیز ہے, گزارے کی چیز ہے, ضرورت پوری کریں گے, گزارا بھی کریں گے, لیکن بنائیں گے کیا, کہ بنائیں گے آخرت. اس کے عزائم ہیں آخرت بنانی ہے, یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی کی فکر جتنی اتنی آخرت کے لیے ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں میں مدد کرے گا اور دنیا آسان ہو جائے گی. یہ حدیثوں میں مضمون ہے, یہ حدیثوں میں مضمون ہے کہ جتنی آخرت کی فکر کی جائے گی اور آخرت کے لیے اتنی دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا, اور جس نے اپنی فکر دنیا کو بنایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں الجھا دیں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کس جھیل میں جا کے مرتا ہے. حدیثوں میں اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے کہ کہاں جا کے مرے, کیوں کہ ان کو اپنوں نے اپنا مقصد ہی دنیا کو بنایا. دیکھو اللہ کی نظروں سے گرتے ہیں. پچھلے میرے دوستوں, ہماری محنت وہ تو دراصل اپنے آخرت بنانے کے لیے ہے, کیونکہ بنانے کی چیز آخرت ہی ہے, اس کو فنا نہیں ہے, اس کو فنا نہیں ہے, آخرت فنا نہیں ہوگی, آخرت ہمیشہ رہے گی. خلود کہتے ہیں اس کو, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, وہ اصل ہے. اس لیے سمجھدار وہ ہے جو اپنے آخرت بناوے. آخرت بنانے کے لیے ہم کو اللہ نے دین دیا, اس لیے اس دین پر یقین بھی کرنا ہے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. پہلی دعوت یقین کی ہے کہ جو راستہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے اسی میں کامیاب ہوں گے, اسی میں کامیابی ہوگی, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی. اور کامیابی کا ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا, دنیا میں نہیں ہوگا. کامیابی کہاں ظاہر ہوگی؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کامیابی ظاہر ہوگی, جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں ناکامی ظاہر ہوگی. وہ اصل ہے. دنیا تو پلٹنے والی ہے, آدمی بچہ تھا جوان ہوا, جوان تھا بوڑھا ہوا, غریب تھا مالدار ہو گیا, مالدار تھا غریب ہو گیا, یہ تو پلٹنا ہے, یہ کوئی قرار نہیں ہے یہاں. اس لیے اس کو کامیابی کی جگہ نہیں بنایا. کیوں؟ یہ بدلنا ہے, رات دن بدلتے ہیں نا, ایسے حالات بھی بدلتے ہیں. آخرت میں کیا؟ آخرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ایک ہی بات ہوگی, یا کامیابی یا ناکامی, ختم, اعلان ہو جائے گا آخر میں. جنت والو تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو, ہمیشہ زندہ رہو گے, ہمیشہ کامیاب رہو گے. جاننے والو تم ناکام ہو, ہمیشہ ناکام رہو گے. یہ فیصلے تو وہ جگہ اصل ہے. اس لیے ہماری دعوت کا مقصد, ہماری عبادت کا مقصد آخرت بنانا ہے. ایک ایک آدمی اپنی آخرت بناوے, اور جو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان صلاحیتوں سے کام لیں, ان صلاحیتوں سے کام لیں, یعنی اپنے دین پر قائم رہیں, دین سیکھیں, صحیح سیکھیں, اور صحیح ریت سیکھ کر اس پر قائم رہیں. جو دین باپ دادوں سے ملا ہے اس پر گزارا نہ کریں. جب مسلمان ہیں کہ اتنا کافی نہیں, جیسے باپ دادوں سے جو مال میراث ملا ملا ہے اس پر گزارا کرتے ہیں, تو گزارا کرتے ہیں کہ تو یہ میں کہتا ہوں ہمارے دادا کا زمانہ ہے, یہ ہم نے بنایا. گزارا نہیں کیا دادا والے مکان پر, کیوں؟ ضرورت ہے, گزارا کیسے کریں گے؟ ضرورتیں بڑھ رہی ہے, کیسے گزارا کریں گے دادا کے مکان پر؟ تو جیسے ضرورت یہاں بڑھ رہی ہے کہ آخرت میں بھی اس سے زیادہ ضرورت بڑھے گی. موت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ضرورت ختم ہو جائے گی یا کہ یہاں کی ضرورت ختم ہو جائے گی, وہاں کی ضرورتیں پیدا ہو جائیں گی موت کے بعد, وہاں کی ضرورت پیدا ہوگی. موت کے بعد جو پیاس لگے گی وہ یہاں کی پیاس سے بہت سخت ہوگی, جو بھوک لگے گی وہ موت وہ یہاں کی بھوک سے بہت سخت ہوگی, جو گرمی لگے گی وہاں کی گرمی سے بہت سخت ہوگی. ہاں, ایک دفعہ فرمایا قبر میں تپش ہوگی, جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو یہ پکے مکانوں میں تپش ہوتی ہے. صاحب ہم کو سب دن کیا کریں؟ کہ صدقہ دو, کیا دو؟ صدقہ دو کہ تمہارے صدقے سے تمہاری قبروں میں ٹھنڈک ہوگی. جیسے ان مکانوں میں بجلی کے ذریعے سے ٹھنڈک لیتے ہیں. ایک دفعہ فرمایا کہ قبر سخت گھبراہٹ کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه. میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی نہیں دیکھی. یہ نبوت کی خبریں ہیں, اصل یہ خبریں جاننی چاہیے. وہ جو دنیا کی خبریں جو ہیں نا, وہ تو جو ہو چکا ہے اس کی خبر ہے. بنا جگہ آگ لگ گئی, مل گئی, اب خبر آئیے. بنا جگہ طوفان ہوا تھا, ہو گئی, تو اب یہاں خبر آئیے. اس خبر کا زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے, نہ نفع کا نہ نقصان کا. انہی خبروں میں ہم کو دلچسپی ہے. ہاں اللہ جو اس کا ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق, کوئی تعلق نہ نفع کا نہ نقصان کا, نہ کوئی علاج کر سکتے ہیں ہم, کچھ نہیں کر سکتے. ایک خبر ہے. بیس میں ایک بات, ایک دفعہ بہت لوگ جمع ہو گئے, کچھ اسے نفع نہ ہو, لوگ وہاں کیوں جمع ہو گئے؟ وہاں ایک آدمی آیا ہے. کیا آدمی آیا؟ کہ علامہ, علامہ آیا ہے, بہت بڑا عالم. کہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا علامہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عرض کیا نصابہ, یعنی وہ نصب بیان کرتا ہے لوگوں کے, کہ یہ آدمی ہے, ان کے دادا فلانا ہے, اور یہ قبیلہ فلاں جگہ ملتا ہے, اور یہ ان کا دادا یا فلاں جگہ ملتا ہے. وہ بتا رہا ہے لوگوں کے نصب. اس پر حضور نے فرمایا کہ ذاکر علم لا ینفع و جہل لا یضر. یہ وہ علم ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر آپ نے اسے بے خبر رہے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے. ایسے دنیا کی خبریں ہیں, اگر آپ اسے بے خبر بھی رہو تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, اور اگر خبردار ہوئے تو فائدہ بھی نہیں ہے. ذاک علم لا ینفع و جہل لا یضر, یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. تمہارا یہ دادا تھا, پھر اس کا دادا ہو, اس لیے وہ پناہ جگہ جا کے ملتے ہیں, یہ سب کو نہ جاتا ہو تو ہو گئے, وہ تو مرنے والے مر گئے. تو فرمایا یہ وہی علم ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر کوئی اس سے جاہل بھی خبر رہے تو کوئی نقصان بھی. آج یہی بات جن خبروں کے پیچھے آپ لوگوں کے ذہن ہیں, نہ اس کا کوئی نفع ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے, سوائے اس کے کہ وہ غافل کرے اور کچھ نہیں. اس لیے میرے دوستوں زندگی تو بڑی دولت ہے, اس کو غفلت کے حوالے سے کرنا چاہیے. تو میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ اردو سنفا میں آیا کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا. اس گھبراہٹ کا کیا توڑ ہے, گھبراہٹ کا کیا علاج ہے؟ گھبراہٹ نہ ہو. تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر میں کوئی چیز نفع دینے والی نہیں ہے, جب اس کا توڑ ہے, جب اس کا علاج ہے. ہم جو فضائل کے مذاکرے کے لیے کہتے ہیں کہ فضائل سنو, فضائل یاد کرو, یہ وہ اس لیے فضائل میں یہ آتے ہیں, اس کی طرف دھیان نہیں ہے, اس کی طرف دھیان نہیں ہے. حالانکہ نبی فضائل ہی بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. ہم نبیوں کو کس اسلوب کے ساتھ بھیجتے ہیں؟ کہ وہ نبی بشارتیں سننے والے ہوتے ہیں, کہ تم خدا یہ جانے والے ہیں, تم کو خدا کی طرف سے یہ ملنے والا ہے, اور نہیں کرو گے تو یہ سزا ہونے والی ہے, یہ مصیبت آنے والی ہے, اس آفت کا شکار بن جاؤ گے. وہی اصل ہے کہ اسی سے زندگی بنتی ہے, اسی سے زندگی عملی بنتی ہے. یعنی بدائل, فضائل کس کو کہتے ہیں؟ فضائل اللہ تعالیٰ کے انعام کو کہتے ہیں, فضائل اللہ کے انعام کو کہتے ہیں. جو انعام اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ عملوں پر دینے والا ہے, خوش ہو کر اس انعامات کا نام فضائل ہے. اللہ یہ دیں گے اور اللہ یہ دیں گے اور اللہ یہ دیں گے, اسی سے زندگی عملی بنتی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر رسم ہے کہ کچھ کام ہیں جن کے عادی ہو گئے وہ کر لیتے ہیں, بس آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ کچھ کاموں کے عادی ہیں وہ کر لیتے ہیں. اس لیے دین ہمارا عمل میں ناقص ہے, دین عملی لحاظ سے ہمارے اندر ناقش ہے، اللہ تعالیٰ دین کامل ہوتا رہا ہے. جیسے کوئی دوا کہ اتنی مقدار میں کھانی چاہیے، کوئی اتنی مقدار نہیں کھاتا وہ بیمار ہو، تو اس کا نفع ہوگا تو دیر سے ہوگا، ابھی تو نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ پورا ہو نہیں رہا، وہ علاج پورا ہو نہیں رہا. بعد میں یہ بات کہ دین میں جو تاثیریں ہیں وہ وجہ ہے، وہ بدلتی نہیں ہے، جیسے وہ زمانے میں تھی آج بھی وہی ہے، لیکن وہ پورا کورس ہوتا نہیں ہے، اس لیے اس کا نفع نہیں ہوتا. ورنہ ہر عمل میں وہی اثر ہے، وہی اجر بھی ہے، وہی اثر ہے، وہی اجر بھی ہے. عمل میں اثر بھی ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے. تو جو اثر بتایا تھا وہی اثر موجود ہے اور وہ اجر بھی موجود ہے، اس میں فرق نہیں آیا. اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں بدلتی. اس لیے میرے دوستوں اس سے استفادہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے، یقین کا، خوف کا، اطاعت کا، یہ تعلقات اللہ سے ہوتے ہیں. یقین کا تعلق ہے، جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا. پھر اللہ جو کریں گے ہمارے ساتھ وہ ہمارے دین اور عمل کے حساب سے کریں گے، ہماری کیا نیت ہوگی اس پر کریں گے، ہماری کیا کوشش ہوگی اس پر ہوگی. دو ضابطے ہیں اللہ کے، ایک ماں نوا ایک ماں سا، ایک ماں نوا اور ایک ماں سا. کیا مطلب ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا، یہ پہلا قاعدہ. نیت کی تین حیثیت ہے، ایک آدمی پوری نیت سے عمل کرے وہ تو ہے ہی برا، اور ایک بغیر عمل کے نیت کرے، بغیر نیت کے عمل کرے وہ عادت ہے. وہ کیا ہے؟ عادت ہے، جوتا دانے پاؤں سے ہی پہنتے تھے، عادت پڑی ہے. یہ نہیں کہ سنت ہے اس لیے جوتا پہنوں گی، عمل اس نیت سے کرے تو وہ جوتا پہننا عبادت بن جائے گا. لیکن بغیر نیت کے کرے تو وہ عادت ہے، اور نیت کے ساتھ طریقے پر عمل کرے تو وہ عبادت ہے. اسے حضرت فرماتے تھے کہ نبی کے ذمے ہوتا ہے نیت بھی بتاوے، عمل بھی بتاوے، ترتیب بھی بتاوے. یہ نبی کے ذمے ہوتا ہے، سنت شریعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ نیت بھی بتاوے گا نبی، عمل بھی بتاوے گا اور ترتیب بھی بتاوے گا کہ اس طرح کرو، نماز ہو دوسری چیزوں ترتیب بتائیں گے، جوتا اتارنا جوتا پہننا کی ترتیب بھی بتائے، طریقہ بھی بتایا جو سننا طریقہ یہ ہے، اس کی ترتیب یہ ہے، اتارو تو یہ، پہنو تو یہ. تو حضرت فرماتے تھے نبی کے ذمے ہوتا ہے کہ عمل کی نیت بتاوے، عمل کی ترتیب بتاوے. اس لیے میرے دوستو تین ہی نئی چیزوں کا نام ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہماری نیت صحیح ہو جائے، کہ بھائی کیا کرنا، کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اور آخرت چاہتے ہیں، یہ ہماری نیت ہے. جس طرح نیت اللہ اور آخرت ہے اس کے مطابق پھر کام بھی کریں. خالی ارادہ کرنے سے کیا ہوگا؟ جب اللہ چاہتے ہو تو پھر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا، جس سے آخرت بنتی ہو. تو نیت عمل کے ساتھ اور عمل استقامت کے ساتھ، کہ عمل کیا کہ اس کے پابند ہو گئے، سال ہاں سال گزر گئے وہی عمل ہے. ایک تابعی ہے سعید ابن مسیب، وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا ہی نہیں ہوا کہ میں مسجد میں اذان سے پہلے نہ پہنچا ہوں. سب جانتے ہیں کہ اذان سے پہلے پہنچنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ان کو بھی معلوم تھا یہ مسئلہ. کہنے معلوم تھا، وہ اناڑی تھے، بہت بڑے عالم تھے. یہ کیا کہ اپنے عمل کی پابندی، تبلیغ کا اثر انفرادی زندگی میں ہوتا ہے. اگر انفرادی زندگی میں تبلیغ کا اثر ہوا تو وہ تبلیغ کامیاب ہے، ورنہ اس سے میں بھی جماعت کے ساتھ گئے، جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ سب کام کیا، تو کریں گے ماحول ہے وہ, ماحول سے ہٹ کر کتنا ملا وہ دیکھا جائے گا. جب واپس آنے کے بعد اب کتنی دینی زندگی بدلے, مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ سے جس کی زندگی بدلے گی اللہ ان سے کام لے گا. اللہ کیسے کام لے گا؟ جس کی زندگی بدلے گی, کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے, آخرت کو دنیا پر ترجیح دے, کہ دنیا پیچھے آخرت آگے. یہ تکلیف کا اثر ہے, ہم آخرت پہلے دنیا پیچھے, کیوں کہ دونوں میں تقابل ہے. حدیثوں میں کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا, اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا. یہ فیصلہ سنایا, یہ فیصلہ سنایا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا, اور جو آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان دیکھے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر رہبری کی, آپ نے رہبری فرمائی کہ ادھر بھی نقصان ہے ادھر بھی نفع ہے, کیا کرنا چاہیے؟ رہبری کی ہے, کیا رہبری کی؟ فآتروا ما یبقى علی ما یفنا, یہ رہبری کی. جب اس کا بھی نقصان ہے اور اس کا بھی نقصان ہے تو دیکھو جو نقصان باقی رہنے والا ہے اس سے بچو. جو نقصان باقی رہے گا, جیسے میں ایسا نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز تو گئی, اب وہ تو قیامت تک نہیں آئے گی, یہ ہو گیا نقصان, یہ نقصان تو ہو گیا. ایسا نقصان نہ ہونے دو, دنیا کا نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں, وہ کور ہو جاتا ہے. آج مرتبہ نقصان ہوتا ہے پھر وہ اس کا بدل آ جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کے گھر میں چوری ہوئی تو سب چلا گیا, بےچارا دوسرے شہر میں گیا, وہاں گیا تو اللہ نے ایسے کاروبار چلا مالدار ہو گیا, اس کے لڑکے بھی اسودہ ہو گئے اور دیندار ہو گئے اور اچھے اچھے پوسٹ پر چلے گئے. نقصان ہوا, چوری ہوئی, گھر میں کچھ نہیں ہے. تب دوسرے تو دنیا کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے, آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہوگا. اس نے فرمایا کہ آج کے روما یب کا علامہ یفنا, جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو دھیان میں رکھو, جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کا دھیان چھوڑو, وہ تو بہرحال فنا ہونے والی ہے. تو دنیا کا اگر نقصان بھی ہوا تو دنیا تو ایک تو فنا ہونے والی ہے. دوسری بات کہ اگر دنیا کا نقصان دین کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ قربانی ہے, یہ ایمان والے کے لیے ہے کہ دنیا کا نقصان ہوا تو کس کی وجہ سے؟ ایک تو دنیا کا نقصان دنیا کی وجہ سے ہوا, کچھ نہ کچھ نہیں, لیکن دنیا کا نقصان کس کی وجہ سے ہوا؟ دین کی وجہ سے ہوا, کہ یہ نقصان نہیں ہے, یہ قربانی ہے. جیسے مہاجرین کا نقصان ہوا, مکے سے فقیر ہو گئے کیونکہ مال سب ختم ہو گیا, لے لیا لوگوں نے اور نکال دیا تو فقیر ہو گئے. ہاں مہاجرین فقیر ہو گئے, غریب ہو گئے, فقراء مہاجرین, نقصان ہوا, لیکن یہ نقصان قربانی بنی. کیا بنی؟ قربانی بنی, کہ یہ ہجرت دین کے لیے ہوئی تھی, اس کی وجہ سے نقصان ہوا. جب قربانی بنتی, کوئی نقصان قربانی بنتا ہے تو قربانی برکتیں لاتی ہے. قربانی کیا لاتی ہے؟ چونچہ مہاجرین کی ہجرت کے بعد ان کی ہجرت میں برکت ہو گئی, تھوڑے ہی عرصے میں مہاجرین مالدار ہو گئے. تو مالدار ہونے کی نشانی یہ ہوئی کہ جو مددیں انصار نے دی تھی انہوں نے واپس کر دی کہ اپنا گھر لے لو واپس, اپنی زمین واپس لے لو, اب ہم کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہمارے لیے کفایت کر دی. تو مہاجرین مالدار ہو گئے, سارو میا سر حدیثوں میں مالدار ہو گئے. کیا ہوا کہ ہجرت کی برکت ہو گئی, قربانی کی برکت ہو گئی, کہ جو نقصان اٹھایا تھا وہ قربانی کے طور پر اٹھایا تھا, کہ یہ بیکار نہیں جائے گا. ورنہ لوگ دنیا کے لیے نقصان تو اٹھاتے ہی ہیں, اس کا کچھ نہیں ہے, دنیا کے لیے نقصان تھا لیکن دین کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے گا, اس کا بدل دے گا اور اپنی شان سے دے گا. یہ کہا کہ عمان کب تم نے نشائن فلے بہو, جو تم خرچ کرو گے ہم اس کا بدل دیں گے. تو اللہ جو بدل دے گا وہ اپنی شان سے دے گا. اللہ بیپاری نہیں ہے کہ تول کے دے, بیپاری تول کے دیتا ہے, کیونکہ اس کو اپنا نفع ملوز ہوتا ہے جس لیے وہ تول کے دیتا ہے. اور اللہ بے حساب دیتا ہے. اللہ کیسے دیتا ہے؟ بے حساب, کیونکہ اس کے خزانے اس کے مخلوق کے لیے ہیں. حکومت کے خزانے حکومت کے لیے ہوتے ہیں اور اللہ کے خزانے مخلوق کے لیے. نشان ہے اللہ کہ ہمارے خزانے ہمارے مخلوق کے لیے, اس لیے اپنوں کو بھی دیتے ہیں پرایوں کو بھی دیتے ہیں, دنیا میں سب کو دیتے ہیں. اور آخر جو کس کو دیں گے؟ اپنوں کو دیں گے, پرایوں کو دیں گے. ان کے لیے کچھ نہیں سوائے آگ کے. ہاں اور کچھ نہیں سوائے آگ کے, ان کے لیے سب کچھ ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے کام کو اللہ سے صحیح تعلق پیدا کر کے کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے تنہائیوں میں بھی صحیح ہو مجموعوں میں بھی صحیح ہو, کہ اللہ کی طرف ہمارے دلوں کا رجوع ہو کہ ہمارا کام بنانے والا اللہ ہے اور مر کر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. ہمارے دلوں کا روح اور رجوع اللہ کی طرف, اس کو عنابت کہتے ہیں کہ اپنے اندر عنابت پیدا کرو, اپنے دلوں میں اللہ کی طرف رجوع پیدا کرو, کہ دلوں میں رجوع کر کے اوپر سے اطاعت کرو. وانیبو الی ربکم واسلمو, دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو یعنی اس کے پابند ہو جاؤ. یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف دلوں کا رجوع ہو جائے کہ ہمارا کام بنانے والا تو اللہ ہی ہے, ہمارے نفع نقصان کا ہمارے سزا عذاب سزا کا مالک اللہ ہے, اس لیے ہمارا رجوع اللہ کی طرف. اپنی تنہائیوں کو اللہ کی یاد سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے آباد کرنا چاہیے. اس سے ہماری اوپر والی زندگی میں روشنی آئے گی, کیونکہ مجمع میں تو سب نظر آتے ہیں دیندار, تنہائی کیسی ہے, ذاتی زندگی کیسی ہے. اس لیے تو میں کہ ذاتی زندگی استقامت والی بناؤ, اجتماعی زندگی نصرت والی بناؤ. ذاتی زندگی استقامت والی, پابند ہر چیز کے پابند, جو جو حکم ہے. یہ نہیں کہیں تو سنت مستحب وہ چھوڑنے کے لیے ہے, سنت مستحب چھوڑنے کے لیے ہے, وہ عمل کرنے کے لیے. پابند حضرت علی فرماتے تھے تسبیح خاتمہ کی روایت جب سے میں نے سنی ہے کبھی چھوڑی نہیں. تسبیح خاتمہ مستحب, تو کسی نے سوال کر دیا کہ وہ فلاں میدان جنگ میں آپ رات دن مشغول تھے اس میں تسبیح پڑی تھی؟ کہ ہاں اس میں بھی تسبیح پڑی تھی. ہمارے کہنا نہیں کہ انفرادی ایسے کاٹ کرتے ہیں, کاٹ کرنے کا حق نہیں ہے. انفرادی کو انفرادی طور پر جگہ دینا ہے, اجتماعی کو اجتماعی طور پر جگہ دینا ہے. حکم یہ ہے ادخلوا فی السلم کافة, اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. جو انفرادی ہے اس کو انفرادی طور پر کرو, جو اجتماعی ہے اس کو اجتماعی طور پر. یہ حکم ہے پورے پورے دین میں آ جاؤ, ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر. ایسا سمجھ نہیں بات, اس لیے میرے دوستو اپنے کام کو خوب سمجھ سمجھ کر کرو. یہ سمجھے چلنا ٹھیک نہیں ہے, وہ جو بھی سمجھے چلے گا وہ چھوڑ بھی دے گا, اس لیے چھوٹ جاتا ہے. کیونکہ بے سمجھے کر رہے تھے, بے سمجھے چھوڑ بھی دیا چھوٹے بچے کی طرح سے. ایسا نہیں کرنا ہے, اپنے دین کو سمجھنا ہے, اپنے دین پر یقین کرنا ہے, اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے اور اللہ سے پابندی مانگنی ہے. ہم کو اپنے دین کا پابند کرنا ہے موت تک. اللہ کو بات بسی خراب سبحان کروں.